السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. حسب معمول خبروں سے آغاز کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. تو جیسا کہ بتایا، حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے پاکستان.
افغانستان میں انتخابی عمل کی تکمیل پر سرحدی گزرگاہوں پر آمد و رفت اور دو طرفہ تجارت کا سلسلہ بحال. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
کراچی اور پشاور میں 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے سلسلے میں ووٹنگ، گنتی کا عمل جاری. تینوں نشستیں صدر اور 2 گورنرز نے خالی کی تھیں. تفصیلات کے ساتھ کراچی سے میں ہوں محمد ثاقب.
جنوبی ایشیا.
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں تازہ تشدد، 7 شہری اور 3 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل.
این آئی اے کو ہندو لڑکیوں کی مسلم نوجوانوں سے شادی کے معاملات میں لب جہاد کا کوئی ثبوت نہیں ملا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور عالمی خبروں میں، فرانس اور جرمنی سعودی صحافی جمال خشوگی کی استنبول میں سعودی کونسل خانے میں ہلاکت کی مذمت کر رہے ہیں، جبکہ حقوق انسانی کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ میت فوری طور پر حوالے کی جائے تاکہ لاش کا طبی تجزیہ ہو سکے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے جوہری ہتھیاروں کے سمجھوتے سے الگ کر لیں گے، کیونکہ روس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. افغانستان میں پارلیمانی انتخاب کا آج دوسرا دن ہے، اور ان لوگوں کو ووٹ دینے کا موقع دیا جا رہا ہے جو گزشتہ روز ووٹ نہیں ڈال سکے. انتخابی عہدیدار کہتے ہیں کہ ہفتے کے روز 30 لاکھ افراد نے اپنا حق کی رائے دہی استعمال کیا، لیکن کچھ چیلنج موجود تھے. ان میں پولنگ اسٹیشنوں کے نہ کھلنے کا معاملہ اور دوسرے تکنیکی امور شامل ہیں. ہفتے کے روز شروع ہونے والے انتخاب میں ووٹروں پر حملوں میں 15 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ درجنوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. طالبان نے دوبارہ انتباہ جاری کیا ہے کہ وہ پولنگ اسٹیشنوں اور انتخابی سرگرمیوں پر حملے کریں گے، تاہم یہ دھمکیاں لوگوں کو ووٹ دینے سے باز نہ رکھ سکیں. انتخابی نتائج کو ابھی کئی ہفتے لگ جائیں گے. قندھار میں ایک باسر کمانڈر جنرل عبدالرزاق کی ہلاکت کے بعد انتخاب کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا. جنرل کی ہلاکت کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی. اور غزنی میں مقامی آبادی کے درمیان سیاسی جھگڑوں کی وجہ سے انتخابات کو آئندہ سال تک مؤخر کیا گیا. افغانستان میں گزشتہ کچھ ماہ سے انتخاب کے حوالے سے تشدد ہوا. ملک بھر میں کیے جانے والے مختلف حملوں میں 10 امیدوار ہلاک ہوئے. حکومت نے سخت حفاظتی اقدامات کیا اور ملک بھر میں موجود 5,100 پولنگ اسٹیشنوں کی حفاظت کے لیے 70,000 سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا. متعدد ملکوں اور یورپی یونین سے تقریباً 132 مبصر اس موقع پر موجود رہے. 2500 سے زائد امیدوار پارلیمان کی 249 نشستوں کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ خواتین کے لیے مختص 68 نشستوں کے لیے تقریباً 400 خواتین بھی انتخابی عمل میں حصہ لے رہی ہیں. افغانستان میں انتخاب کے موقع پر 2 روز کی بندش کے بعد پاکستان سے ملحق طورخم سرحدی گزرگاہ اتوار کے روز ہر قسم کی آمد و رفت اور 2 طرفہ تجارت کے لیے کھول دی گئی ہے. بندش کے باعث طورخم میں پچھلے 2 دنوں سے سرحد کے آر پار جانے والے سینکڑوں لوگ جمع تھے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
افغانستان کی پارلیمان کے لیے ہونے والے انتخابی عمل کے تکمیل پر 2 روز کی بندش کے بعد ہمسائے ممالک کے درمیان اہم سرحدی گزرگاہیں اتوار کے روز سے ہر قسم کی آمد و رفت اور 2 طرفہ تجارت کے لیے کھول دیے گئے ہیں. طورخم خیبر ایجنسی کے انتظامی افسر تحصیلدار شکیل برکی نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
سر، یہ آج طورخم بارڈر مکمل طور پر کھلا ہوا ہے دونوں طرف سے، مال بردار گاڑیوں کے لیے بھی اور پیڈیسٹرینز کے لیے بھی، اور روٹین لائف اس پہ جو ہے وہ جاری ساری ہے.
سرحدی گزرگاہوں کی بندش کے باعث طورخم میں پچھلے 2 دنوں سے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے، اور سرحد کی کھلتے ہی یہ لوگ گزرگاہوں کی طرف دوڑ پڑے. افغانستان اور پاکستان میں انتخابات، محرم الحرام، سیاسی مہازارائی اور تشدد کے واقعات سے پیدا ہونے والی صورتحال کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان سرحدی گزرگاہوں کو ہر قسم کی آمد و رفت اور 2 طرفہ تجارت کے لیے بند کیا جاتا ہے. گزرگاہوں کی بندش سے نہ صرف عام لوگوں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ اس سے دو طرفہ تجارت متاثر اور کاروباری حلقوں کو کروڑوں روپے کے نقصانات اٹھانا بھی پڑتے ہیں۔ ضلع خیبر میں ٹرانسپورٹروں کی تنظیم کے ایک عہدیدار شاکر افریدی کا کہنا ہے،
یہ اسٹیم افغانستان اور پاکستان کا باؤنڈری بند ہو جاتا ہے تو اس میں جو نزدیک لوگ ہیں ان کے اوپر بہت اثرات پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کا روزانہ جو ہے ایک آدمی 3-4 ہزار آمدن ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ کا جو ہے ٹرانسپورٹ کا اتنا نقصانات ہوتا ہے جو کروڑوں کا ہوتا ہے۔ یقین کرو آج جو گیٹ کھول گیا تو ہزاروں لوگ افغانستان سے آ رہا تھا، جب گیٹ کھول گیا تو یقین کو بدل مرج گئی اور لوگوں کو گر پڑا تو ہزاروں بلکہ کروڑوں روپے کا روزانہ جو ہے نقصانات ہوتا ہے۔
افغانستان کی تیسری پارلیمان کے لیے انتخابات کا پہلا مرحلہ ہفتے کے روز مکمل ہوا۔ انتخابی عمل کے دوران افغانستان کی طول و عرض میں تشدد کے واقعات میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک اور لگ بھگ 200 زخمی ہوئے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
فائنینشل ٹاسک فورس کی ایک ٹیم نے پاکستان کا حال ہی میں دورہ کیا اور متعلقہ حکام سے پاکستان میں کالے دھن کی منتقلی اور دہشت گردی کے لیے ممکنہ مالی وسائل کی فراہمی کے سلسلے میں معلومات حاصل کیں۔ ٹاسک فورس نے اپنی ابتدائی رپورٹ پاکستان کو دے دی ہے اور اب پاکستان 15 دنوں کے اندر اپنا جواب دے گا۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کو کیرالا میں بین المذاہب شادیوں کی تحقیقات کے دوران اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ہندو مردوں اور عورتوں کو شادی کرنے اور مذہب اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ این آئی اے اس معاملے میں سپریم کورٹ میں کوئی رپورٹ داخل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اسے ان ہندوتوا طاقتوں کے لیے ایک دھج کا تصور کیا جا رہا ہے جو لو جہاد کا پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ سنیے۔
این آئی اے کے اہلکاروں کے مطابق انہیں بین مذاہب شادیوں کے معاملات میں مقدمہ چلانے کے لیے کسی بڑی سازش کے شواہد نہیں ملے۔ اخبار ہندوستان ٹائمز نے ایجنسی کے ایک سینئر اہلکار کے حوالے سے، جس نے اپنا نام راز میں رکھنے کی شرط پر تفصیلات فراہم کیں، کہا ہے کہ این آئی اے اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں مزید کوئی رپورٹ داخل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اس کے نزدیک یہ کیس بند ہو چکا ہے۔ این آئی اے نے نواسی شادیوں میں سے 11 کی تحقیقات کی۔ سپریم کورٹ نے لو جہاد کے معاملات کی جانچ کا حکم دیا تھا۔ یہ حکم کیرالا کی ایک 24 سالہ خاتون ہادیہ عرف اکھیلا کی ایک مسلم نوجوان شافین جہاں سے شادی کے تناظر میں دیا گیا تھا۔ کیرالا ہائی کورٹ نے ہادیہ کی شادی کو غیر قانونی قرار دیا تھا، مگر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم کر کے شادی کو برقرار رکھا تھا۔ این آئی اے کی ایک رپورٹ کے مطابق جن 11 معاملات کی جانچ کی گئی ان کا تعلق ایک مسلم جماعت پاپولر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی سے ثابت ہوا، جو کہ مبینہ طور پر قبول اسلام کرنے والے غیر مسلموں کی مدد کرتی ہے، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس کی بنیاد پر قانونی کارروائی کی جا سکے۔ پی ایف آئی کی سیاسی شاخ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ایس ڈی پی آئی کے قومی سیکرٹری ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ لو جہاد کا پروپیگنڈا ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے پی ایف آئی پر پابندی عائد کی تھی جو اسے اٹھانی پڑی۔
وہ مسلم تنظیمیں خاص طور پر جو ملک میں دعوت کا کام کرتی ہیں، دین کا کام کرتی ہیں، ان کو ٹارگٹ ہمیشہ کیا جاتا رہا۔ اس سلسلے میں پی ایف آئی جو حکومت ہند سے رجسٹرڈ ایک ادارہ ہے، جو ملک میں مختلف طبقات کے لیے ان کی فلاح و بہبود کے ہی کام کرتا رہتا ہے، تمام کیرل سے لے کے منی پور تک انہوں نے عوامی خدمت کے بہت اہم کام انجام دیے ہیں، ان کو اب یہ ٹارگٹ کر کے بین کرنے کے لیے ایک بہانہ تلاش کیا گیا تھا کہ یہ زبردستی لالچ دے کے لوگوں کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں، اور اس کا بھانڈا اب این آئی اے نے پھوڑا ہے۔ تو لیکن ہم عدالت کے شکر گزار ہیں کہ عدالت نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔
خیال ہے کہ ہندوتوادی تنظیموں کی جانب سے کئی برسوں سے لو جہاد کی بات کی جا رہی ہے اور الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ مسلم نوجوان ایک سازش کے تحت ہندو لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھانستے، ان سے شادی کرتے اور پھر ان کا مذہب تبدیل کراتے ہیں۔ مسلم تنظیموں کی جانب سے اس الزام کی سختی سے تردید کی جاتی رہی ہے۔ اب جبکہ این آئی اے کو کوئی ثبوت نہیں ملا تو شافعین جہاں نے فرضی اسٹوری چلانے پر 2 نیوز چینلوں ریپبلک ٹی وی اور ٹائمز ناؤ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
صدر اشرف غنی کے مشیر برائے افغان قومی سلامتی حمداللہ محب نے کہا ہے کہ قندھار کی صورتحال قابو میں ہے اور حالیہ حملے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور دشمن کسی صورت سزا سے نہیں بچ سکتا. وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو ہفتے کے دن دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کیا, لیکن ہم افغان عوام کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ طالبان کی پشت پناہی کرنے والے دشمن کو سخت سبق سکھایا جائے گا. امریکہ کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان مفاہمت سلم خلیلزاد کے حالیہ دورے, خاص طور پر قطر میں افغان طالبان اور کابل میں صدر اشرف غنی سے ملاقاتوں کے بارے میں ایک سوال پر حمداللہ محب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مقام اور طریقہ کار پر نظر نہ بھی ڈالی جائے تو بھی امن ہی افغانستان کے عوام کے لیے اہم ترین معاملہ ہے, لیکن ساتھ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے کسی اقدام کے بغیر اصل امن ایک خواب ہے. اس ضمن میں انہوں نے کہا کہ اصل اقدام کا اختیار حکومت کے پاس ہے. انتخابات سے متعلق ایک سوال پر حمداللہ محب نے کہا کہ دشمن انتخابات کو سبوتاج کرنے کے لیے دھمکیوں پر اترا ہے اور خلل ڈالتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے طول و عرض میں عوام نے خطرات کی پرواہ کیے بغیر ووٹ ڈالے, وہ لمبی قطاروں میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ پہلی بار افغان حکومت نے انتخابات کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کیے جو اقدام تکنیکی اور سلامتی نوعیت کے تھے. افغانستان میں اتوار کا دن پارلیمان انتخابات کا دوسرا دن تھا. وہ لوگ جو ہفتے کے روز ووٹ نہیں ڈال سکے ان کو دوسرا موقع فراہم کیا گیا. وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
افغان انتخابات کے مشاہدے کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں اور یورپی یونین سے 132 مندوبین یا آبزرورز افغانستان پہنچے تھے, جہاں پہلے سے تقریباً 500,000 مقامی آبزرورز موجود تھے. ایک آبزرور دیبا ترابی کے الفاظ. وہ کہہ رہی ہیں کہ سیکیورٹی وجوہات اور پولنگ اسٹیشن کے باہر خودکش حملوں کے سبب ہفتے کے روز انتخابات کا عمل تاخیر کا شکار رہا. ہمارے آبزرورز نے دیواروں سے چھلانگیں لگا دیں, کچھ تو گر کر زخمی بھی ہوئے, کچھ کے ہاتھ اور کچھ کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں. انتخابی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہفتے کو 30,00,000 ووٹروں نے حق رائے دہی استعمال کیا, لیکن اس عمل میں مشکلات رہیں. کچھ پولنگ اسٹیشنز ووٹنگ کے عمل کا حصہ آلات کے استعمال میں تکنیکی مسائل کے سبب نہ کھل سکے. ہفتے کے روز پولنگ کے دوران ووٹروں اور پولنگ اسٹیشنوں پر حملوں میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے. طالبان نے بار بار انتباہ کیا تھا کہ وہ پولنگ اسٹیشنوں اور انتخابات سے متعلق ہر طرح کی سرگرمی کو ہدف بنائیں گے. تاہم یہ دھمکیاں ووٹروں کو گھروں میں محصور رکھنے کے لیے کافی ثابت نہیں ہوئیں. انتخابات کے حتمی نتائج کئی ہفتوں بعد آئیں گے. طالبان دور کے خاتمے کے بعد سے یہ پہلے پارلیمانی انتخابات ہیں جو افغان حکومت کے زیر انتظام منعقد ہوئے ہیں. آئندہ تشکیل پارلیمانی پارلیمان کی 249 نشستوں کے لیے 2,500 سے زیادہ امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. امیدواروں میں 400 خواتین بھی شامل ہیں جو خواتین کے لیے مختص 68 سیٹوں پر انتخابی دوڑ میں شریک ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
افغانستان میں ہفتے کے روز بھی پارلیمانی انتخابات ہوئے اور اتوار کے روز بھی ان کا سلسلہ جاری رہا. افغانستان کی صورتحال اور جمہوریت کے مستقبل پر ان انتخابات کا کیا ممکنہ اثر پڑے گا, اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے افغان امور کے امریکی ماہر اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ماروین وائن بام, افغان امور کے پاکستانی ماہر رحیم اللہ یوسف زئی اور افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے مشیر مزمل شنواری سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے. آئیے سنتے ہیں.
افغانستان میں پارلیمانی انتخابات کا سلسلہ جو ہفتے کے روز سے شروع ہوا اتوار کو بھی جاری رہا. ان انتخابات کے لیے پہلی بار بائیو میٹرک سسٹم استعمال کیا گیا ہے, جس کے سبب بعض مشکلات بھی پیش آئیں. پولنگ اسٹیشنوں پر حملے بھی ہوئے اور متعدد ہلاکتیں بھی ہوئیں, لیکن افغان عوام خاصی تعداد میں اپنے جمہوری حق کے استعمال اور ملک میں جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے گھروں سے نکلے. ان انتخابات کے بارے میں افغان امور کے ممتاز امریکی ماہر اور مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ماروین وائن بام نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا.
Demonstrate that the government is losing control of the country.
وہ کہہ رہے تھے کہ انتخابات ہمیشہ استحکام پیدا کرتے ہیں, اور طالبان اس وقت پر انتظار کر رہے تھے اس بات کے مظاہرے کے لیے کہ حکومت ملک کا کنٹرول کھو چکی ہے. اس سے ملک کو پھر سے متحد کرنے کے مقصد کے لیے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا, جو کہ بہت اہم ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اب بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ووٹنگ سے منسلک خطرات کو نظر انداز کر کے نکلے, اور یہ عام لوگوں کی جانب سے اس اعتماد کا ووٹ ہے کہ وہ حکومت اور اس سیاسی نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن بڑی تصویر ان مشکلات کی عکاس ہے جو حکومت کو اس سلسلے میں درپیش ہیں کہ امریکہ سمیت اپنے اتحادیوں کو جمہوریت کے عمل کے لیے مناسب حالات پیدا کرنے میں مدد دے سکے۔ یہ تھے ڈاکٹر ماروین وائن بوم۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ جمہوری عمل میں حصہ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے جو سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں طالبان کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات ہو سکیں گے۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے مشیر مزمل شنواری نے پہلی بار بایو میٹرک سسٹم کے استعمال کے سبب انتخابات میں پیدا ہونے والی دشواریوں کا ذکر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان پارلیمانی انتخابات سے زیادہ اہمیت آئندہ سال ہونے والے صدارتی انتخابات کی ہے۔ اس بارے میں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے افغان حکومت کا رد عمل کیا ہے، انہوں نے کہا،
اس میں اس طرح ہے کہ زلمان خلیلزاد جو ہے وہ کانسٹنٹلی پریزیڈنٹ غنی کے ساتھ اور چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں، کیونکہ طالبان کا ایک شرط یہی تھا کہ امریکہ سے ڈائریکٹلی بات چیت ہو جائے، اور امریکہ نے بھی اتنا پالیسی بنائی کہ افغان امریکن کو آگے لے کر آئے، وہ ان لوگوں کو بھی جانے اور گورنمنٹ کو بھی جانے، اور ایٹ دی سیم ٹائم جب زلمان خلیلزاد یہاں پر تھا تو اس نے نہ تو نہ گورنمنٹ کے ساتھ بلکہ جو سارے ایلڈرز ہیں افغانستان کے بڑے لوگ جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی مشورہ کیا اس بات پر۔ تو میرے خیال سے ہر کوئی اس میں لوپ میں ہے، لیکن جو بات ڈائریکٹلی کر رہے ہیں امریکہ وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر پیس آ جائے تو میرے خیال سے افغان گورنمنٹ کی ایفرٹ بھی اس میں شامل ہوگی، اور دوسری طرف یہ بھی ہے جو ہمارے یہاں پر ایلڈرز ہے ان سائڈ افغانستان وہ بھی اس سے خوش ہو جائیں گے، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ پیس افغانستان میں آ جائے۔
افغان امور کے ایک پاکستانی ماہر رحیم اللہ یوسف زئی نے بھی بائیو میٹرک سسٹم کے سبب انتخابی عمل کے دوران مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہر چند کے عوام اپنے جمہوری حق کے استعمال کے لیے گھروں سے نکلے، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ ان انتخابات کے سبب طالبان کے ساتھ امن کی راہ میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
طالبان کے ساتھ انتخابات کی وجہ سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ امن کی جو راہ ہے اس میں کوئی پیش رفت ہوگی، کیونکہ طالبان تو اس نظام کو نہیں مانتے، انتخابات میں حصہ کیا لیں گے، وہ تو اس کی مکمل مخالفت کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر حملے کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ تو ان سے تو بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے وہ تو ایک اور مسئلہ ہے، لیکن افغانستان کے عوام میرے خیال میں یہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ جمہوریت مستحکم ہو اور وہ ریگولر انتخابات ہوں تاکہ وہ اپنے نمائندے اور اپنی مرضی کی پارلیمنٹ منتخب کر سکے۔
یہ تھے رحیم اللہ یوسف زئی جو افغانستان کے پارلیمانی انتخابات کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
افغانستان میں ہفتے کے روز پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے۔ انتخابات میں کل 2450 امیدواروں نے حصہ لیا، جبکہ پارلیمان کی نشستوں کی تعداد 250 ہے۔ انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ افغانستان میں ہونے والے انتخابات کی مجموعی صورتحال کے بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ پیش ہے۔ افغانستان ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے نیوز ڈائریکٹر نیسو رحمان ووٹروں کے ٹرن آؤٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا،
ٹرن آؤٹ تو اتنا اچھا رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ ہم جو چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم خود اس چیز پہ میڈیا اور ٹیلی ویژن ریڈیو ان ساری چیزوں پہ ہم کمپلین کر رہے تھے کہ لوگوں کا ٹرن آؤٹ اچھا رہا ہے، لیکن آپ کو تو پتا ہے کہ اس سے پہلے کل جو ہے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا کندہار میں، تو اس کا ایک لوگوں پہ جو تھوڑے سے ڈی مورلائز ہو گئے تھے، لیکن ٹرن آؤٹ بہت اچھا رہا، لوگوں نے خوب مل کے ووٹ ڈالا۔ 7 بجے جو تھا الیکشن سٹارٹ ہونا تھا، لوگ 6 بجے سے قطاروں میں کھڑے تھے۔
ڈاکٹر یاسر صاحب، بیرون ملک مقیم افغان افراد انتخابات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
سٹنلی بہت سے لوگوں کو اس بات سے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت اچھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس بات سے بھی شدت سے توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو الیکشن کمیشن اور ان کے کارکن اور ان کے جو عہدیدار ہیں ان کے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بہت سارے پروگراموں کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کا تو جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا تھا, لیکن وہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ایک جوش و خروش ہونا چاہیے تھا اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے, وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا, کیونکہ بہت ساری جگہوں میں دو گھنٹے تک الیکشن کے عہدیداروں کا کوئی پتہ نہیں تھا, بہت سارے پولنگ اسٹیشن بند رہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آدھا دن نہیں گزرا تھا کہ بہت سارے پولنگ اسٹیشنوں سے رپورٹیں آنا شروع ہو گئی کہ وہاں پہ بیلٹ پیپر ختم ہو گئے. تو بہر صورت یہ ایک اچھی تمرین تھی, اچھا پریکٹس تھا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کے جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ کلوز کام کر کے ان کے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے
انتظامی امور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ڈاکٹر جاسا کے خیال میں. ڈاکٹر عاصم, انتخابی عمل کے آغاز سے ہی دھاندلی اور بے ضابطگیوں کے بے تحاشا الزامات کے باعث پورے انتخابی عمل کی شفافیت اور اس کی قانونی حیثیت پر سوالات اکٹھے ہوئے ہیں. آپ جنوبی ایشیائی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں, انتخابی عمل کو ہم جمہوریت کے تسلسل کا نام دیتے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں آج یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اور ان کے بارے میں جو تحفظات ہیں اس کا جواب کس طرح سے دیا جا سکتا ہے؟
تحفظات تو بالکل اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ افغانستان جو ہے وہ بہت ہی ینگ ڈیموکریسی ہے. یہاں پہ انتخابات ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں, لیکن پھر ظاہر ہے وہ جو پروسیس تھا وہ سیویرلی امپیکٹ ہوا, کیونکہ پچھلے 40 سال سے یہاں پہ تو جنگ جاری ہے, اور اس وجہ سے جتنی بھی آج مس مینجمنٹ کی جو ہم نے ایگزامپلز دیکھی ہیں وہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے, وہ اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ایکسپیرینس لوگ یہاں پہ نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کے جو بڑے ایونٹس ہیں ان کو وہ کنڈکٹ کر سکیں. لیکن افغانستان ایک بہت نیا ملک ہے اس پریکٹس کے لیے, اور آہستہ آہستہ جب یہ پروسیس چلتا رہے گا تو اس میں بھی ان کی ایکسپیرینس ہو جائے گی, لیکن دے شوڈ ہیو ڈن بیٹر. اب آئندہ ایک الیکشن آ رہا ہے اپریل میں جو کہ صدارتی الیکشن ہے, تو ہم ہوپفل ہمیں ہونا چاہیے کہ وہ اس جو الیکشن ہے اس سے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھ لیں گے اور وہ پھر اپریل کے جو الیکشن ہے اس میں استعمال کر لیں گے.
یعنی سب آپ نے یہ باتیں سنی, تحفظات کا جو اظہار کیا گیا, جس طرح سے نظم و نسق کے معاملات بتائے جا رہے ہیں اور صدارتی انتخاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کے الیکشن کمیشن کے لیے جو یہ سارے واقعات سامنے آئے ہیں اور جس میں نقائص اور خامیاں سامنے آئی ہیں ان کو دور کرنے کی کوئی بہتر صورت ہو سکے گی؟
دیکھیے, ایک تو یہ جو ابھی الیکشن, یہ ایک بہت بہت بڑی پریکٹس تھی افغانستان گورنمنٹ کے لیے, افغانستان الیکشن کمیشن کے لیے اور افغانستان کے لوگوں کے لیے. دوسرا یہ تھا کہ افغانستان میں پہلی بار جو ہے پارلیمنٹ, اتنے پارلیمنٹیرین سامنے آئے اور ایک بہت مثبت کمپین رہی یہاں پہ. یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد جو ہے پریزیڈنشل الیکشن ہونے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر, تو اب الیکشن کمیشن آف افغانستان وہ کام کریں گے جو اس الیکشن میں نہیں ہوئے. سب سے بڑی پرابلم دو چیزوں میں تھی اس الیکشن میں, ایک یہ تھا کہ جو بایو میٹرک سسٹم نیا آیا تھا, کیونکہ کچھ ہی دنوں پہلے جو ہے اس کا فیصلہ ہوا تھا اور ان چیزوں کو جو ہے خرید کر افغانستان لایا گیا تھا, تو سارے لوگوں کو ٹرین کرنے میں ان کو بہت دشواری تھی. تیسری بات یہ جو ہے اب طالبان کی ہے, بالکل طالبان جو ہے افغانستان کے الیکشن کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹس ہیں, لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں گے, ہم اپنی لوگوں کے لیے کام کریں گے. طالبان کو چاہیے کہ اس کو ایک اچھا موقع ہے, 6 مہینے ہے پریزیڈنشل الیکشن کے لیے, ان کو آنا چاہیے اور اپنا پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ لانا چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہاں افغانستان جو ہے ایک نئی طرز حکومت کی طرف جا رہا ہے. جی,
بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن. سعودی عرب کی طرف سے جمال خشوگی کی موت کے بارے میں تاخیر سے کیے گئے اعتراف سے بین الاقوامی سطح پر اشتعال کم نہیں ہو سکا. فرانس اور جرمنی سعودی صحافی جمال خشوگی کی استنبول میں سعودی کونسل خانے میں ہلاکت کی مذمت کر رہے ہیں. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فریڈریکا موغرینی نے کہا ہے کہ خشوگی کی موت کے حوالے سے ملنے والی خبریں پریشان کن ہیں اور انہوں نے ایک باوسوخ اور شفاف چھان بین کا مطالبہ کیا ہے. حقوق انسانی کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کی میت فوری طور پر حوالے کی جائے تاکہ لاش کا طبی تجزیہ ہو سکے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے جوہری ہتھیاروں کے سمجھوتے سے الگ کر لیں گے کیونکہ روس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تاہم انہوں نے روس کی طرف سے کی گئی خلاف ورزیوں کے بارے میں تفصیل فراہم نہیں کی۔ ماسکو نے اتوار کے روز کہا ہے کہ امریکہ کے اس معاہدے سے الگ ہونا ایک خطرناک قدم ہے اور وہ اس الزام کو مسترد کرتا ہے کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے صدر ٹرمپ کے مشیر جان بولٹن آئندہ ہفتے ماسکو جائیں گے۔ میکسیکو کی سرحد کے ساتھ گوئٹمالا میں ایک پل پر پھنسے بعض متفقر تارکین وطن نے ہفتے کے روز فیصلہ کیا وہ تیر کر میکسیکو میں داخل ہوں گے، جبکہ دوسرے افراد نے مقامی افراد کو فیری میں لے جانے کے لیے 1.25 ڈالر فی کا صدا کیے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ تارکین وطن کے اس قافلے کو جو ہنڈرس سے شروع ہوا اب گوئٹمالا میں ہے امریکہ داخل ہونے سے پہلے باہر طور روک دیا جائے گا۔ اور شمالی نائجیریا میں اس ہفتے مسیحی اور مسلمان نوجوانوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 55 افراد ہلاک ہو گئے، عہدیداروں نے ہفتے کے روز اس کی تصدیق کی۔ اور تائیوان میں ایک مقبول سیاحتی ساحلی روٹ پر ایک ٹرین کے پٹری سے اتر جانے کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد ہلاک جبکہ 132 زخمی ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پاکستانی معاشرہ ایک قدامت پسند معاشرہ ہے، جہاں ایک طرف خواتین اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں تو دوسری طرف تیسری جنس جسے خواجہ سرا بھی کہا جاتا ہے اپنے حقوق اور شناخت کے لیے کئی عرصے سے جنگ لڑ رہی ہے۔ تاہم نامصائب حالات ہونے کے باوجود اس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں نام پیدا کیا۔ اسی میں سے ایک مایا زمان بھی ہے جنہوں نے حال ہی میں ڈیزائننگ کے شعبے میں قدم رکھا۔ کراچی میں مقیم مایا زمان کی پیدائش سعودی عرب میں ہوئی اور وہاں ہی سے بنیادی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے خواجہ سرا کی طرح انہیں بھی مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا کہنا ہے،
پھر کراچی آئی تھی تو کراچی میں obviously فیملی کو باتیں پتہ چلنا شروع ہوئی، بیکاز آئی یوز ٹو ہینگ آؤٹ ود ادر ٹرانس ممبرز آف دا کمیونٹی، تو وہ گھر میں فیملی میں پتہ چل گیا۔ دین obviously ریزسٹنس تھی بہت زیادہ فیملی کے اندر، دے ڈنٹ وانٹ می ٹو لیو، بٹ آئی واز میں بہت زیادہ اگریسو ہو گئی تھی کہ نہیں میں نے جانا ہے، میں نے کرنا ہے۔ سو آئی ڈیسائڈیڈ ایٹ دیٹ ٹائم ٹو موو ٹو اسلام آباد ٹو ہیو اے نیو آئیڈینٹی، اے نیو نیم، اینڈ اسٹارٹ اے نیو لائف۔ So that's how I came to Islamabad 7 years ago in 2011. پھر بس یہاں آ کر کے شروع میں یونیورسٹی کا ایڈمیشن تو ہوا ہوا تھا میرا، کیونکہ آئی واز ان یونیورسٹی، میں انرول تو تھی بٹ آئی ڈیڈ ناٹ ہیو دا کریج۔ اس وقت چیزیں اتنی اوپن اپ بھی نہیں ہوئی تھیں ٹرانسجینڈرس کو لے کر کے، تو میں نے کافی عرصہ گیپ بھی لیا، نہیں گئی یونیورسٹی، انرول کر دیا، کلاسز نہیں لیں۔ سو آل دو سارٹ آف تھنگز اینڈ اسٹرگلز یو نو آتے ہیں لائف کے اندر، وہ سارا کچھ کیا۔ میری ڈگری جو 4 سال کی تھی وہ مجھے کمپلیٹ کرنے میں obviously انہی ریزنز کی وجہ سے کافی ٹائم لگا۔
ڈیزائننگ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ڈیزائننگ کرنا میرا جنون رہا ہے۔
ڈیزائننگ ہمیشہ سے میرا پیشن تھا، obviously I wanted to do something out of it, out of my passion۔ تو بزنس بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے میں لائک آئی ڈونٹ سے دیٹ آئی ایم اے ڈیزائنر، آئی سے آئی ایم این انٹرپرینیور۔ تو پھر میں نے obviously ڈیزائننگ کے ایلیمنٹس کو پڑھنے کے لیے اس کے لیے فردر ایک اور 1 سال کا ٹیکسٹائلس کا اینڈ ڈیزائننگ کا ڈپلوما کیا۔ وہ ڈپلوما کرنے کے بعد obviously میں اندر کانفیڈینس آ گیا تھا کہ کس طرح سے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کس طرح سے ایک برانڈ کو اسٹارٹ اپ کیا جا سکتا ہے، سارا کچھ۔ تھوڑی نالج اپنی ڈگری کی نکالی، تھوڑی دیر کی، اینڈ دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹڈ آف۔ اٹ واز مائی آئیڈیا، میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا وہ، تو پھر میرے پاس تھوڑی انویسٹمنٹ تھی، تھوڑی پھر میری، بیکاز دس بزنس از آن پارٹنرشپ، تو پھر میری پارٹنر کو کے ساتھ ڈسکشن ہوا، اس نے کہا میں بھی کام کرنا چاہتی ہوں۔ سو دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹڈ آف دس۔
انہوں نے مزید کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کروں۔
سو ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی ورک شاپ ڈیولپ کی ہوئی ہے جہاں پہ سارا پروڈکشن ہوتا ہے، اور جہاں پہ میں نے کیونکہ میں نے جو ماڈل تیار کیا تھا اس کے اندر میں نے بہت کچھ نیا کرنا تھا۔ سو آئی وانٹیڈ کہ جو ٹرانسجینڈر جن کو ہے کہ وہ اچھی جابس کریں، رسپیکٹیبل جابس کریں، جن کے پاس کوئی اسکل سیٹ ہے، جو انڈر پریولیج ہیں، جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، سو آئی ٹرائی ٹو برنگ دیم آن بورڈ، اور پھر وہ ہمارے کاریگر جو صحیح کاریگر ہوتے ہیں وہ ان کو سکھا رہے ہیں۔ جو لائک اف یو سی مائی ڈریسز، تو میں نے بہت چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلس بھی ایڈ کی ہوئی ہیں، لائک دا اسٹونز، دا بٹنز اینڈ ایوری تھنگ، تو وہ ساری ہماری ٹرانسجینڈرز نے کیا ہے۔ تو ہم نے ان کو سکھایا, چیزیں بتائیں, کیا ان کو امپاور کیا. آبویسلی جب بزنس جنریٹ ہوگا, جب میرے پاس اور پول بڑھے گا, تو میں ان کو پرماننٹ بیسس کے اوپر بھی رکھ سکتی ہوں. ابھی میں ان کو پرماننٹ بیسس کے اوپر نہیں رکھ سکتی ہوں کیونکہ میرا چیلنج فائنینشل ہے. پھر میں نے صرف ان کو ورک کے اندر نہیں رکھا, میں نے ان کو برانڈ امبیسڈرز بھی بنایا. جب میں نے اپنی ایگزیبیشن کی تھی, لانچ کیا تھا, سو آئی ہیڈ 3 ماڈلز ہو آر ٹرانس اینڈ دے ور دیئر ویئرنگ مائی کلیکشن اینڈ گیونگ انٹرویوز ٹو پیپل, میٹنگ اینڈ گریٹنگ پیپل. پھر میں نے جو ڈفرینٹ شوٹس کیے, میں نے اس میں بھی ان کو انکارپوریٹ کیا ہے, اینڈ آئی ان فیوچر آلسو آئی وانٹ ٹو انکارپوریٹ دیم. اینڈ یہ سب کچھ کر کے میں یہ اچیو کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے ایک ان کو پلیٹ فارم دے دیا, پکچرز ان کی کھینچ گئی, کچھ ان کی پروفائل بلڈنگ ہو گئی, دے کین ٹیک دیئر پروفائل اینڈ گو ٹو ادر پیپل ایز ویل اینڈ گیٹ مور ورک.
خواجہ سرا مایا زمان سے خصوصی انٹرویو آپ نے سنا. گلرخ وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/SEJ Radio یا پھر facebook.com/Radio News Network.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. افغانستان میں پارلیمانی انتخاب کا آج دوسرا دن ہے اور ان لوگوں کو ووٹ دینے کا موقع دیا جا رہا ہے جو گزشتہ روز ووٹ نہیں ڈال سکے. انتخابی عہدیدار کہتے ہیں کہ ہفتے کے روز 30 لاکھ افراد نے اپنا حق کی رائے دہی استعمال کیا, لیکن کچھ چیلنج موجود تھے. ان میں کچھ پولنگ اسٹیشنوں کے نہ کھلنے کا معاملہ اور دوسرے تکنیکی امور بھی شامل ہیں. ہفتے کے روز شروع ہونے والے انتخاب میں ووٹروں پر حملوں میں 15 افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ درجنوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. طالبان نے دوبارہ انتباہ جاری کیا کہ وہ پولنگ اسٹیشنوں اور انتخابی سرگرمیوں پر حملے کریں گے, تاہم یہ دھمکیاں لوگوں کو ووٹ دینے سے باز نہ رکھ سکیں. انتخابی نتائج کو ابھی کئی ہفتے لگ جائیں گے. قندھار میں ایک بااثر کمانڈر جنرل عبدالرزاق کی ہلاکت کے بعد انتخاب کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا. جنرل کی ہلاکت کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی. غزنی میں مقامی آبادی کے درمیان سیاسی جھگڑوں کی وجہ سے انتخابات کو آئندہ سال تک مؤخر کرنا پڑا. افغانستان میں کچھ عرصے سے انتخاب کے حوالے سے تشدد دیکھا گیا. ملک بھر میں کیے جانے والے مختلف حملوں میں 10 امیدوار ہلاک ہو گئے. حکومت نے سخت حفاظتی اقدامات کیے اور ملک بھر میں موجود 5,100 پولنگ اسٹیشنوں کی حفاظت کے لیے 70,000 سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا. متعدد ممالک اور یورپی یونین سے تقریباً 132 مبصر اس موقع پر موجود تھے. 2500 سے زائد امیدوار پارلیمان کی 249 نشستوں کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں, جبکہ خواتین کے لیے مختص 38 نشستوں کے لیے تقریباً 400 خواتین بھی انتخابی عمل میں حصہ لے رہی ہیں. افغانستان میں انتخابات کے موقع پر 2 روز کی بندش کے بعد پاکستان سے ملحق طورخم سرحدی گزرگاہ اتوار کو ہر طرح کی آمد و رفت اور 2 طرفہ تجارت کے لیے کھول دی گئی. طورخم ضلع خیبر کے انتظامی افسر تحصیلدار شکیل برکی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سرحد کھلنے کے ساتھ ہی آمد و رفت اور 2 طرفہ تجارت معمول پر آنا شروع ہو گئی. بندش کے باعث طورخم میں پچھلے دنوں سرحد کے آر پار اور جانے والے سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے تھے. کراچی اور پشاور میں صوبائی اور قومی اسمبلی کی خالی نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات ہوئے. کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ سنیے.
صوبائی دارالحکومتوں کراچی اور پشاور میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی کل 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے سلسلے میں آج ووٹ ڈالے گئے. ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی ایک ایک نشست پر ضمنی انتخابات کے سلسلے میں ووٹ ڈالے گئے. قومی اسمبلی کی خالی نشست NA 247 اور سندھ اسمبلی کی خالی نشست PS 111 پر ووٹنگ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. پولنگ کا عمل پولیس, رینجرز اور فوج کی مشترکہ نگرانی میں کیا گیا. تاہم شہر کے دونوں حلقوں میں ضمنی انتخابات میں ووٹنگ کی شرح کم دکھنے میں آئی. حلقہ NA 247 سے ڈاکٹر عارف الوی جبکہ PS 111 سے عمران اسماعیل نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی. تاہم ڈاکٹر عارف الوی کے صدر مملکت منتخب ہونے اور عمران اسماعیل کے گورنر سندھ بننے کے بعد یہ دونوں نشستیں خالی ہو گئی تھیں. NA 247 پر تحریک انصاف کے آفتاب صدیقی, MQM کے صادق افتخار, پیپلز پارٹی کے کیسر نظامانی اور PSP کے ارشد وہرا کے درمیان مقابلہ ہے, جبکہ PS 111 پر تحریک انصاف کے شہزاد قریشی, MQM کے جہانزیب مغل, پیپلز پارٹی کے فیاض پیرزادہ اور PSP کے یاسر الدین میدان میں اترے ہیں. تحریک انصاف کے امیدوار آفتاب صدیقی اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کیسر نظامانی نے کراچی سے قومی اسمبلی کی اس اہم نشست کو جیتنے کے اپنے دعوے کیے ہیں.
الیکشنز کی طرح ڈیفینیٹلی یہ بھی اسی طرح, اور پولنگ کا عمل بہت سست اندر جاری ہے. ادھر سے وہاں جائیے, وہاں سے وہاں جائیے, مطلب ووٹرز کو گھمایا جا رہا ہے.
صبح سے جو ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور سے کچھ کیمپ جو ہیں ہمارے مخالف پارٹیز کے وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. ارینجمنٹ بہت اچھے ہیں. میں الیکشن کمیشن سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ شام میں 5 بجے کے بجائے 6 بجے تک کا ٹائم بڑھا دیں ایک گھنٹہ, تاکہ آج سنڈے کا دن ہے, بائی الیکشن ہے اس میں, تاکہ ٹرن آؤٹ بہت بہتر ہو سکے. اور باقی ارینجمنٹ پولیس کے رینجرز کے بہت زبردست ارینجمنٹ ہے.
ضمنی انتخابات کے سلسلے میں کراچی میں کل 327 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے. دوسری جانب خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں بھی صوبائی اسمبلی کی ایک نشست پر ضمنی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے. یہ نشست عام انتخابات میں کامیاب شاہ فرمان کے گورنر خیبر پختونخوا بننے کے بعد خالی ہو گئی تھی. نشست پر اصل مقابلہ تحریک انصاف کے ذوالقرنین اور عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار صلاح الدین کے درمیان ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق کے پی کے اس حلقے میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 132,426 ہے. شام 5 بجے ووٹنگ عمل مکمل ہونے کے بعد ملک کے 3 حلقوں میں گنتی کا عمل اب تک جاری ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کو کیرالا میں بین المذاہب شادیوں کی تحقیقات کے دوران اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ہندو مردوں اور عورتوں کو شادی کرنے اور مذہب اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا. این آئی اے اس معاملے میں سپریم کورٹ میں کوئی رپورٹ داخل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی. اسے ان ہندوتوا طاقتوں کے لیے ایک دھچکا تصور کیا جا رہا ہے جو لف جہاد کا پروپیگنڈا کر رہی ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تازہ تشدد میں 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. عہدیداروں کے مطابق شورش زدہ ریاست کے جنوبی ضلع کلگام میں حفاظتی دستوں کے ساتھ پیش آئی ایک جھڑپ میں 3 عسکریت پسند ہلاک ہوئے. بعد ازاں انکاؤنٹر کی جگہ ہوئے ایک دھماکے اور مظاہرین کے خلاف حفاظتی دستوں کی طرف سے طاقت کے استعمال کے نتیجے میں 6 افراد مارے گئے. تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل بتاتے ہیں.
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں اتوار کو سرکاری دستوں کے ساتھ ہوئی ایک جھڑپ میں 3 مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے. جھڑپ جنوبی ضلع کلگام کے لارو گاؤں میں پیش آئی. جھڑپ کے دوران ہی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے گھروں سے باہر آ کر بھارت مخالف اور عسکریت پسندوں کے حق میں مظاہرے کیے اور سرکاری دستوں پر مبینہ طور پر سنگ باری کی. جھڑپ میں 3 عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی خبر پھیلتے ہی ان مظاہروں اور پتھراو کے واقعات میں شدت آ گئی. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ پولیس, نیم فوجی دستوں اور فوج نے مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور چھرے والی بندوقیں استعمال کی اور پھر ان پر براہ راست گولی چلا دی. درجنوں افراد زخمی ہو گئے. سرکاری دستوں میں شامل کئی اہلکاروں کے بھی چوٹیں آ گئیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اسی دوران اس نجی مکان کے ملبے میں موجود کوئی بارودی شے پھٹ گئی جہاں اس سے پہلے محصور عسکریت پسندوں اور سرکاری دستوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی. 3 شہری موقع ہی پر لقمہ اجل بن گئے. دھماکے اور سرکاری دستوں کی طرف سے طاقت کے استعمال کے نتیجے میں شدید طور پر زخمی ہونے والے مزید 4 افراد اسپتال میں چل بسے. عہدیدار کہتے ہیں کہ شہری ہلاکتیں دھماکے میں ہوئیں, لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کم سے کم 4 شہری سرکاری دستوں کی طرف سے مظاہرین پر کی گئی فائرنگ میں مارے گئے. کلگام, قریبی شہر اننت ناگ اور ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے اسپتالوں میں ایسے درجنوں افراد کا علاج کیا جا رہا ہے جنہیں ڈاکٹروں کے مطابق چھرے اور گولیاں لگی ہیں یا پھر بارودی مواد کے ذرے لگنے سے زخم آ گئے ہیں. ایک اسپتال سے جب لاشوں کو ایمبولنس میں منتقل کیا جا رہا تھا تو اس موقع پر جمع لوگوں نے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ کے مطابق جھڑپ کے دوران ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کا تعلق کالعدم تنظیم جیش محمد سے ہے. انہوں نے دھماکے میں ہوئی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا اور سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی. پولیس نے بتایا کہ لوگوں کو یہ صلاح دی گئی تھی کہ وہ انکاؤنٹر کی جگہ پر فوری طور پر جانے سے اجتناب کریں, لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کیا اور جائے واردات سے سیکورٹی فورسز کے چلے جانے کے ساتھ ہی وہاں جمع ہو گئے اور پھر دھماکے میں ہلاک یا زخمی ہو گئے. بھارتی زیر انتظام کشمیر کی مختلف سیاسی جماعتوں نے اتوار کو پیش آئے واقعات میں ہوئے انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس اور سرکاری دستوں کی طرف سے شہریوں کے خلاف ان کے بقول طاقت کے بے درے کے استعمال پر احتجاج کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے. اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے شہری ہلاکتوں پر احتجاج کرنے کے لیے کل پیر کو بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ایک عام ہڑتال کرنے کی اپیل جاری کر دی ہے. حکام نے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر پیر کو تعلیمی اداروں کو بند رکھنے اور سری نگر کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے حساس علاقوں میں کرفیو یا یا کرفیو جیسی حفاظتی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وادی کشمیر کے کئی حصوں میں اتوار ہی کو انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئیں، جبکہ ٹرین سروسز کو بھی جزوی طور پر معطل کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ ایسا حفظ ماتقدم کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس دوران بھارتی فوج نے کہا کہ متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن کے ضلع راجوری کے سندر بنی علاقے میں ہوئی ایک جھڑپ میں 3 بھارتی فوجی اور 2 عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ اتوار کو سرمائی صدر مقام جموں میں بھارتی فوج کے ترجمان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ علاقے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے دراندازی کرنے والے عسکریت پسندوں اور بھارتی فوج کے درمیان اتوار کی سہ پہر سے گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق جھڑپ کے دوران ایک فوجی شدید طور پر زخمی ہوا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
فائنینشیل ٹاسک فورس کی ایک ٹیم نے پاکستان کا حال ہی میں دورہ کیا اور متعلقہ حکام سے پاکستان میں کالے دھن کی منتقلی اور دہشت گردی کے لیے ممکنہ مالی وسائل کی فراہمی کے سلسلے میں معلومات حاصل کیں۔ ٹاسک فورس نے اپنی ابتدائی رپورٹ پاکستان کو پیش کر دی ہے اور اب پاکستان 15 دنوں کے اندر اپنا جواب دے گا۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی نفیسہ ہود بھائی کی تجزیاتی رپورٹ۔
کالے دھن کی منتقلی کے خلاف قائم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کی جانب سے لیے گئے اقدامات پر غیر اطمینانی کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ ایف اے ٹی ایف کی تنظیم ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کے دورے کے بعد سرکار کو اپنی سفارشات پیش کر دی ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے 2 ہفتوں میں پاکستان ایف اے ٹی ایف کا جواب دے گا۔ اس حوالے سے پاکستان ملازمین کا ادارہ امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان میں معاشیات کے چیف ڈاکٹر ایوب مہر کہتے ہیں کہ رپورٹ ایسے وقت میں آئی ہے جب پاکستان مالی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔
مسئلہ اس وقت پاکستان کے لیے یہ ہے کہ یہ ٹائمنگ کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ایک تو پاکستان کے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا بالکل یہ وقت آ پہنچا ہے، دوسری بات یہ کہ اسٹیٹ بینک کی جو اینول رپورٹ آتی ہے وہ حال ہی میں وہ رپورٹ ریلیز ہوئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق صورتحال یہ بن گئی ہے کہ پاکستان کی جو نیکسٹ ایئر کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے اس کو سینٹرل بینک نے بھی ڈاؤن گریڈ بھی کیا ہے اور ایف ڈی آئی میں ایک سیریس کمی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 60% ڈکلائن آ گیا ہے اور پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کا آؤٹ فلو ہوا ہے، یعنی انفلو نہیں ہوا، جو پاکستان میں موجود تھی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ وہ اس نے 100 ملین سے زیادہ ڈالر سے زیادہ آؤٹ فلو کیا ہے۔ اس کی ایک سیویریٹی بن رہی ہے کہ اگر امیجیٹلی لیجسلیشن نہ کیا اور سیٹسفائی نہ کیا تو بات آپ میں سمجھ رہا ہوں صرف آئی ایم ایف کی نہیں ہے، بلیک لسٹ میں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کو ایک تاثر یہ جائے گا کہ پاکستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے ان کے بینکنگ چینل پر کوشچن مارکس آ جائیں گے اور اس کے بعد جو پاکستان کے پاس رہس ہے کہ جو ایک سورس بچتا ہے فورن ریمیٹنسز جو ہیں ایکسپیٹریٹس کے آ جاتے ہیں پھر اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔
دوسری طرف تاجر برادری سے منسلک سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے چیف زبیر حبیب کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے مطالبے پر بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے پر بڑی سختی کی ہے۔
جو لوگ یہاں بڑے اچھے سے میرے جیسے لوگ بھی جب جاتے ہیں بینکس میں کوئی نیا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تو اتنی کمپلائنس ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم ایک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں اور اس میں ہمیں اتنی دقتیں ہو رہی ہیں۔ تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آخری ایک سال سے جو ہمارے بینکس ہیں انہوں نے اپنی جو کمپلائنسز ہیں اس میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے، اور کیونکہ میرا تعلق پڑتا رہتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ظاہر بتایا کہ اب ہماری جو کمپلائنس کی جو ٹیمز ہیں اس میں ہم نے بے تحاشا اضافہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ جو منی لانڈرنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ اکاؤنٹ نہ کھولنے دیے جائیں۔ یہ ٹرانزیکشن جو ہے دراصل حقیقت میں ٹرانزیکشن جو ہونے جا رہی جو دکھائی جا رہی وہ نہیں ہے اور اس کے برعکس ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ وہ ایکشنز بھی لیتے ہیں۔
واضح رہے کہ ایف اے ٹی ایف نے خصوصی طور پر پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف قائم نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے، لیکن سی پی ایل سی کے چیف اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ پاکستان کے خفیہ اداروں نے بھی اس سلسلے میں بڑا کام کیا ہے۔
میں کو یہ بتا سکتا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے، کوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کچھ جو کیسز ہیں ان کی بڑی حساس قسم کی نوعیت ہے تو میں زیادہ اس میں ڈیٹیل نہیں دے سکتا آپ کو، لیکن جہاں کہیں ایکسٹورشن کے کیسز ہوتے ہیں اور وہاں جس شخص سے وہ ایکسٹورشن لینا چاہتے ہیں اور اگر وہ یہ سرمایہ ان کو دینا بھی چاہتا ہے اور اگر ملک سے باہر منتقل کرنا ہے تو اس میں بے پناہ دشواری ہے کراچی میں, کیونکہ میرا ایکسپیرینس کراچی کا ہے تو میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کراچی میں اگر آج آپ کوشش کریں کہ میں نے کوئی پیسے افغانستان بھیجنے ہم بھی کرنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کسی بھی منی ایکسچینج کسی بھی کمپنی سے یہ کام کر نہیں سکتے. یہ میں بڑے وسوخ سے اس لیے کہہ رہا ہوں, جو بات میں کر رہا ہوں وہ میرے پرسنل ایکسپیرینس میں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے کیسز ہم ڈیل کرتے ہیں, سی پی ایل سی جو ہے وہ ایکسٹارشن اور کڈنیپنگ کی کیسز ڈیل کرتی رہتی ہے, تو اس میں بے تحاشا سختی کی گئی ہے.
باہر کیف معاشیات کے ماہر ایوب مہر کہتے ہیں کہ بینکنگ کے شعبے میں ابھی مزید کام کرنا باقی ہے.
اس طرح کا سسٹم اگر بینکنگ میں اڈاپٹ کر لیا جائے کہ تمام اکاؤنٹ چاہے وہ پرانے ہیں یا نئے ہیں, اگر وہ بایو میٹرک سسٹم سے نہیں آئے تھے تو ان کو دوبارہ سے ان کو ویریفائی کیا جائے, اور جو اس سسٹم میں نہیں آ پاتے ان کو کلوز کر دیا جائے. امپلیمنٹیشن پوسیبل ہے.
واضح رہے کہ مارچ میں ایشیا پیسیفک کی ٹیم پھر پاکستان آئے گی اور اس وقت وہ جائزہ لے گی کہ پاکستان نے ان کی سفارشات پر کس حد تک عمل کیا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
سعودی عرب کی طرف سے جمال خشوگی کی موت کے بارے میں تاخیر سے کیے گئے اعتراف سے بین الاقوامی سطح پر اشتعال کم نہیں ہو سکا. فرانس اور جرمنی سعودی صحافی جمال خشوگی کی استنبول میں سعودی کونسل خانے میں ہلاکت کی مذمت کر رہے ہیں. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ فریڈریکا موگرینی نے کہا ہے کہ خشوگی کی موت کے حوالے سے ملنے والی خبریں پریشان کن ہیں اور انہوں نے باوسوک اور شفاف چھان بین کرانے کا مطالبہ کیا ہے. حقوق انسانی کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کی میت فوری طور پر حوالے کی جائے تاکہ لاش کا طبی تجزیہ کیا جا سکے. اطلاعات کے مطابق خشوگی 2 اکتوبر کو استنبول کے سعودی کونسل خانے کی عمارت کے اندر ہلاک ہو گئے تھے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو درمیانی مار والے میزائلوں سے متعلق معاہدے سے باہر نکال لیں گے, کیونکہ ماسکو نے اس سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے, لیکن انہوں نے روس کے خلاف ورزیوں کی کوئی تفصیل نہیں بتائی. ایزابل چوجولی کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
سن 1980 کی دہائی کے اختتام پر ہونے والے اس معاہدے کے تحت امریکہ اور روس دونوں ملکوں کو اپنے مختصر اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے نیوکلیئر اور روایتی میزائلوں کو ختم کر دینا تھا. صدر ٹرمپ نے کہا
Russia has violated the agreement. They've been violating it for many years and I don't know why President Obama didn't negotiate or pull out.
وہ کہہ رہے ہیں روس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. وہ کئی برسوں سے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ صدر اوباما نے اس بارے میں مذاکرات کیوں نہیں کیے یا وہ اس سے الگ کیوں نہیں ہوئے. ہم انہیں ایک نیوکلیئر سمجھوتے کے خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے کہ وہ ہتھیار بنائیں اور ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہ ہو. مسٹر ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر روس اور چین ہتھیاروں کی تیاری روکنے پر تیار نہیں ہوتے تو امریکہ بھی ہتھیار تیار کرے گا. ایک بار پھر ان کے الفاظ.
Unless Russia comes to us and China comes to us and they all come to us and they say let's really get smart and let's none of us develop those weapons. But if Russia's doing it and if China's doing it.
مسٹر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس صورت میں کہ اگر روس ہمارے پاس آتا ہے اور چین ہمارے پاس آتا ہے اور وہ سب ہمارے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ چلیں دانائی سے کام لیتے ہوئے اب ہم میں سے کوئی بھی ہتھیار تیار نہ کرے, لیکن اگر روس اور چین ایسا کر رہے ہیں اور ہم اس سمجھوتے کی پاسداری کر رہے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے. ایک بار پھر یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے. ماسکو نے آج کہا ہے کہ اس سمجھوتے سے امریکہ کا الگ ہو جانا ایک خطرناک اقدام ہوگا. روس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی بھی تردید کی ہے. چین اس معاہدے میں فریق نہیں ہے. امریکی عہدیداروں نے اس سے پہلے یہ الزام عائد کیا تھا کہ روس نے دانستہ طور پر نیٹو کے خلاف ایک دھمکی کے طور پر زمین سے مار کرنے والا کروز میزائل نصب کیا ہے. ادھر روس کا دعویٰ ہے کہ میزائلوں سے دفاع کرنے والے امریکہ کے نظام اس سمجھوتے کی خلاف ورزی ہیں. سمن ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن آئندہ ہفتے ماسکو کا دورہ کریں گے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
داعش کے خلاف نبرد آزما امریکی قیادت والے اتحاد نے کہا ہے کہ شام میں ایک مسجد پر فضائی حملے کا ہدف باغیوں کی ایک کمان اور کنٹرول سینٹر تھا. حملے کے نتیجے میں درجن بھر جنگجو ہلاک ہو گئے. میکسیکو کی سرحد کے ساتھ گوئٹیمالا میں ایک پل پر پھنسے بعض متفکر تارکین وطن نے ہفتے کے روز فیصلہ کیا کہ وہ تیر کر میکسیکو میں داخل ہو جائیں گے, جبکہ دوسرے افراد نے مقامی افراد کو فیری میں لے جانے کے لیے کچھ رقم ادا کی. میکسیکو کی پولیس نے یہ سب کچھ دیکھا, لیکن وہ پل پر موجود ہزاروں تارکین وطن کی نگرانی کا کام کر رہے تھے جو میکسیکو میں داخلے کی کوشش کر رہے تھے, جس کے بعد انہیں امید ہے کہ وہ امریکہ آ سکیں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ تارکین وطن کے اس قافلے کو جو ہانڈرس سے شروع ہوا اور اب گوئٹیمالا میں ہے امریکہ داخل ہونے سے پہلے روکا جائے گا. ریڈ کراس نے ہفتے کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ جن لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ان میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے جنہیں بھوک پیاس پیٹ کی بیماریوں اور پاؤں کے زخموں کا سامنا ہے کیونکہ انہیں پیدل طویل سفر کیا ہے. میکسیکو نے وسیع پیمانے پر تارکین وطن کو پل پر روک دیا ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے گروپوں کو ملک میں داخلے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ سیاسی پناہ کے متلاشی وسطی امریکہ کے باشندوں کو امریکہ میں داخلے سے روکنے کے لیے واشنگٹن کے پاس کوئی مستحکم قانونی بنیاد موجود نہیں. یو این ایچ سی آر کی رپورٹ کے مطابق ایذا رسانی اور تشدد کا شکار لوگوں کو بین الاقوامی تحفظ کا حق حاصل ہے. یو این ایچ سی ہر صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ اسفر امام سے سنیے.
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کی ایجنسی کسی ملک کے سرحدوں کو کنٹرول کرنے کے اختیارات کو چیلنج نہیں کرتی, لیکن اس کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون پر عمل درآمد کے لیے پناہ گزینوں اور سیاسی پناہ کے متلاشیوں کے ساتھ لازمی بہتر رویہ رکھا جائے. ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امریکی سرحدوں پر ہزاروں لاکھوں تارکین وطن کا قافلہ قابل برداشت نہیں ہے, لیکن ایجنسی ترجمان چارلی یاکسس کہتے ہیں کہ ان قافلوں کے لیے سرحدوں کو بند کر دینا بھی مسئلے کا حل نہیں, بلکہ یہ اقدام ان لوگوں کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتا ہے جن کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے. یاکسس کہتے ہیں,
We'd wish to reiterate and underline that any individuals within that group that are fleeing persecution and violence, they need to be given access to territory.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو دہرائیں گے اور واضح کریں گے کہ ان میں انفرادی طور پر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایذا رسانی اور تشدد کی وجہ سے فرار ہوئے. ان لوگوں کو محفوظ علاقوں تک رسائی دی جانی چاہیے جہاں وہ بنیادی انسانی حقوق یعنی سیاسی پناہ حاصل کر سکیں, اور ان کے پناہ گزین کے مقام کے تعین کا عمل مکمل کیا جا سکے. یاکسس کہتے ہیں کہ یہ اصول نہ صرف بین الاقوامی قانون ہے بلکہ تمام ممالک کی قانون سازی کا حصہ بھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون پر عمل کرے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ کو پناہ گزینوں کے قوانین میں تبدیلی کا حق نہیں. یاکسس کہتے ہیں,
I think there's been well documented some of the issues around the separation of children in the US. We've repeatedly called for families not.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ امریکہ میں بچوں کو ان کے والدین سے الگ کرنے کے مسئلے سے متعلق مستند دستاویزات موجود ہیں. ہم نے تواتر سے کہا ہے کہ خاندانوں کو الگ نہ کیا جائے اور حراست میں لینے کے لیے انہیں استعمال نہ کیا جائے. یاکسس کہتے ہیں کہ یو این ایچ سی آر اس مسئلے پر بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. اسی دوران جنیوا میں قائم انٹرنیشنل ریڈ کراس فیڈریشن نے رپورٹ دی ہے کہ اس کے رضاکار پورے وسطی امریکہ میں تارکین وطن کے ساتھ ہیں اور انہیں ابتدائی طبی امداد اور پینے کے پانی فراہم کر رہے ہیں اور بچھڑنے والے خاندانوں کو ایک بار پھر ملانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو نے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار وان سیسٹرن کو میکسیکو میں ایک خصوصی انٹرویو دیا. اسی انٹرویو کے اقتباسات پر مبنی نخبت ملک کی رپورٹ سنیے.
وائس آف امریکہ کی نامہ نگار گریٹا وین سیسٹرن نے اس انٹرویو میں مائک پامپیو سے استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں ایک صحافی جمال خشوگجی کی پراسرار گمشدگی کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا کہ اس سلسلے میں جاری تحقیقات میں اگر سعودی عرب کے ولی عہد یا بادشاہ کا نمایاں طور پر ملوث ہونا ثابت ہو گیا تو امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا. وزیر خارجہ مائک پامپیو کا کہنا تھا کہ اگر اس معاملے میں سعودی عرب ملوث پایا گیا تو امریکہ اس پر کئی مختلف رد عمل دے سکتا ہے. انہوں نے کہا,
When I traveled to Saudi Arabia, I met with the king, I met with the crown prince at great length, I met with foreign minister Jubair, and I made very clear to them that the United States...
سعودی عرب کے میرے حالیہ دورے کے دوران میں نے تمام ملاقاتوں میں سعودی عرب پر یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہا ہے اور ہم ماورائے عدالت قتل کی مخالفت کرتے ہیں. ہم اس قسم کی سرگرمی کے خلاف ہیں کیونکہ اس قسم کے اقدام امریکی روایات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. چونکہ یہ کارروائی ترکی میں قائم سعودی قونصل خانے میں ہوئی ہے, اس لیے یہ سعودی عرب کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کی تہ تک پہنچیں اور اصل حقائق دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ تھے مائک پامپیو کے الفاظ. امریکی وزیر خارجہ نے صحافی جمال خشوگجی کی گمشدگی اور پھر قتل کی خبریں منظر عام پر آنے کے بعد سعودی عرب کا یہ اہم دورہ کیا تھا، جس میں ان کی ملاقات ان کے سعودی ہم منصب عادل الجبیر کے ساتھ ساتھ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ہوئی تھی، جن کی اقتدار پر گرفت مضبوط ہونے کے بعد خشوگجی کو گزشتہ سال سعودی عرب سے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرنا پڑی تھی۔ اس صورتحال میں امریکہ کے لیے سعودی عرب کی کیا اہمیت ہے؟ اس سوال کے جواب میں مائیک پومپیو نے کہا کہ سعودی عرب ایک اہم ترین اتحادی ہے۔
They have been a strategic ally of ours since the early 1930s.
سعودی عرب 1930 کے عشرے کے آغاز سے ہی ہمارا اسٹریٹیجک اتحادی ہے۔ سعودی عرب نے دنیا بھر میں دہشت گردی کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والی ریاست ایران کو پیچھے دھکیلنے میں ہماری معاونت کی ہے۔ وہ دہشت گردی کے خلاف ہمارے سب سے اہم شراکت دار ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے گہرے اقتصادی رابطے بھی ہیں۔ لیکن دوسری جانب ترکی کے سعودی عرب سے تعلقات کشیدہ ہیں۔ خشوگجی کے معاملے پر ترک حکام مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں دستیاب اطلاعات کے مطابق خشوگجی کو قونصل خانے میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے، لیکن سعودی حکومت اس الزام کی تردید کرتی آ رہی تھی۔ تاہم اب سعودی عرب کے پبلک پروسیکیوٹر کی جانب سے جاری ایک بیان میں اعتراف کیا گیا ہے کہ صحافی جمال خشوگجی استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں ہونے والی ہاتھا پائی کے دوران مارے گئے ہیں۔ لیکن امریکہ کے لیے ترکی کی کیا اہمیت ہے؟ اس سوال کے جواب میں مائیک پومپیو نے کہا،
We have deep relationships. They're a NATO ally. We have had challenges with them. They had held Pastor Brunson. They still continue to detain.
ہمارے ترکی کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، وہ ہمارا نیٹو اتحادی ہے، ان کے ساتھ ہمارے کچھ تنازعات بھی ہیں۔ انہوں نے ابھی تک ان تین مقامی افراد کو حراست میں رکھا ہوا ہے جو وہاں ہمارے سفارت خانے میں ملازم ہیں۔ گو ان تعلقات میں مسائل ہیں، لیکن ترکی ایک انتہائی اہم مقام پر واقع ہے۔ وہ یورپ اور مشرق وسطی کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ مقاصد حاصل کر سکیں جو ہم دونوں کے مفاد میں ہیں۔ ترکی کے ساتھ درپیش چیلنج میں شام بھی شامل ہے۔ میرا خیال ہے کہ شام کے عوام کی بھلائی کے لیے ہم وہاں کئی پہلوؤں پر مل کر کام کر سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ مائیک پومپیو سے ایک سوال شمالی کوریا کے بارے میں بھی کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے ساتھ مستقبل قریب میں ملاقات کا امکان دیکھ رہے ہیں۔ مائیک پومپیو نے اس کے جواب میں کہا،
So I'm not prepared to tell you when it's going to be as the date has not yet been set. But the president's committed to doing that. We're working on finding dates and times.
میں فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ملاقات کا وقت اور مقام کب طے کیا جائے گا، لیکن صدر ٹرمپ ان سے ملنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم اس بارے میں کام کر رہے ہیں۔ ایک ڈیڑھ ہفتے میں یہاں میری شمالی کوریا کے ہم منصب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ ہمارے لیے شمالی کوریا کو غیر جوہری بنانے سے متعلق ایک قدم اور آگے جانے کا موقع ہوگا۔ اور آخر میں اس انٹرویو میں ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ بطور وزیر خارجہ وہ زیادہ آرام کر پاتے ہیں یا اس سے پہلے سی آئی اے کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے انہیں فارغ وقت مل جاتا تھا، تو ان کا جواب تھا کہ اس ملازمت کے دوران انہیں بہتر طور پر سونے کا موقع ملتا تھا۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیریٹ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے سربراہ نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں ظاہر ہونے والے پراسرار سوراخ کے بارے میں تفتیش کار تحقیق کریں گے۔ منگل کے روز ناسا کے سربراہ جم برائنڈنسٹائن کا کہنا تھا کہ ان کے روسی ہم منصب نے کہا ہے کہ یہ سوراخ قصدن کیا گیا ہے۔ روسی خلائی ادارے راس کاسموس کے سربراہ دمیتری روگوزن کے حالیہ اشتعال انگیز بیان کے باوجود جم برائیڈنسٹائن کا کہنا تھا کہ روسی خلائی ادارے کے ساتھ تعاون اہم ہے اور وہ جاری رہے گا۔ دمیتری روگوزن نے کہا تھا کہ ناسا کی قیادت میں چاند کے قریب ایک خلائی اسٹیشن تعمیر کرنے کے منصوبے کے بارے میں روس دوسرے درجے کے شراکت دار کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے ساتھ جڑے روس کے سوئز کیپسول میں اس سال اگست میں بننے والے سوراخ کی وجہ سے ہوا کے دباؤ میں کمی واقع ہوئی تھی، لیکن اس کی مرمت کر دی گئی ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے بہت سی افواہوں نے جنم لیا تھا اور نا امیدی بھی پیدا ہوئی تھی۔ برائنسٹائن کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ سب مل کر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر بننے والے سوراخ کی اصل وجہ کا درست جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی افواہ یا سازش اور باتوں سے بالاتر ہو کر تحقیقات کی جائیں گی۔
انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے کہ امریکہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک تجارتی پروازیں بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن روس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسے ایک طرف کر دیا گیا ہے۔ برائیڈنسٹائن کا کہنا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب کمرشل پروازوں کے ذریعے ہماری رسائی بین الاقوامی اسٹیشن تک ہوگی، لیکن وہ ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ پروازیں سوئس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ جب کمرشل پروازیں کامیاب ہو جائیں گی تب بھی امریکہ چاہے گا کہ امریکی خلا باز سوئس کے ذریعے بھیجے جائیں، اور ساتھ ہی امریکہ یہ بھی چاہے گا کہ روسی خلا باز کمرشل پروازوں کے ذریعے وہاں جائیں۔ روسی خلائی ادارے کے سربراہ کا کہنا تھا کہ چاند کے گرد گردش کرنے والے ایک امریکی خلائی اسٹیشن کی تعمیر کے منصوبے میں روس دوسرے درجے کی حیثیت سے شرکت نہیں کرے گا۔ تاہم برائیڈنسٹائن کا کہنا ہے کہ اس کے لیے بین الاقوامی شراکت داری ضروری ہے۔ چند روز پہلے امریکی خلائی ادارے کے سربراہ نے روسی خلائی ادارے کے سربراہ سے ماسکو میں ملاقات کی، اور پھر قازقستان سے پرواز بھرنے والے کیپسول کے وقت وہ دونوں وہیں موجود تھے۔ تاہم یہ پرواز ناکام رہی اور عملہ باحفاظت زمین پر واپس اتر آیا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے نیوز شو کے ایڈیٹر اسد نذیر تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ تھیں اور انجینئر جان ڈرائیڈن۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ میری آپ سے ملاقات پھر ہوگی 2 اور نیوز بلٹن میں، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے آپ ہمارے یہ نیوز بلٹن سن سکیں گے۔ بہجت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔